حضرات گرامی، آپ پچھلے خطبے میں سن رہے تھے کہ عذاب قبر حق ہے اور اس پر ایمان لانا اللہ ذوالجلال پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ عذاب قبر کے اوپر بھی ایمان لایا جائے، اور جو شخص عذاب قبر پہ ایمان نہیں رکھتا اس کا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ شخص اسلام سے خارج ہے، قرآن مجید کا منکر ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کا منکر ہے، جو عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عذاب قبر، جس سے ہم ہر نماز کے آخری تشہد میں اللہ کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری حفاظت میں آتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا۔ اس عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں، کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی نیکیاں ہیں، کون سی اچھائیاں ہیں کہ اگر انسان کے اندر پائی جائیں تو اللہ ذوالجلال اس آدمی کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو میں نے کچھ اسباب ذکر کیے تھے پچھلے خطبے میں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ آدمی وہ کچھ بھی کر لے، اپنی طرف سے کتنے ہیلے اور کتنے وسائل، کتنے اسباب کو کام میں لے آئے، جب تک اللہ ذوالجلال کے بتلائے ہوئے اسباب کو اختیار نہیں کرے گا عذاب قبر سے بچ نہیں سکتا ہے، اور جب تک ان کاموں کو چھوڑے گا نہیں جن کاموں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، تو میرے بھائیو وہ آدمی بھی عذاب قبر سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ان اسباب میں سے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے اسباب قرار دیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پیشاب سے نہ بچے، اور دوسرا یہ تھا کہ آدمی چغل خور ہو۔ جو چغل خور ہے دوسروں کے عیوب اور غلطیاں عام لوگوں کے سامنے بلا مقصد بیان کرتا رہتا ہے، وہ چغل خور ہے، وہ بھی عذاب قبر سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طرح خائن آدمی، چوری کرنے والا، دوسرے کے مال میں خیانت کرنے والا، چوری کرنے والا، اس کو خواہ اللہ ذوالجلال کے راستے میں شہادت کا مرتبہ ہی کیوں نہ مل جائے، وہ بھی عذاب قبر سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ ایک آدمی نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ شہادت ایک بڑا عظیم عمل تھا، لیکن ساتھ اس نے حقوق العباد میں سے اس حق کو ادا نہیں کیا کہ مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی۔ تو لوگوں نے کہا بڑا خوش قسمت ہے، شہید ہے، شہید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو شہید کہتے ہو، میں نے اس چادر کو دیکھا جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی ہے، آگ بن کر اس کو جلا رہی ہے، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، آگ بن کر اس آدمی کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ بھائیو، اسی طرح عذاب قبر میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے، جھوٹ بولنا۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، مجھے دو فرشتے لے گئے، آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک دوسرا آدمی ہے اور لوہے کی کنڈیوں کے ساتھ اس کے منہ کی دونوں باشوں کو چیر رہا ہے، گدی تک چیر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولنے والا آدمی ہے، یہ کذاب ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور بھائیوں، اسی طرح نماز کے وقت میں سر کا بوجھل ہو جانا، نماز کا وقت آ گیا، آدمی بیمار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں جانے کے لیے اس طرح بوجھ پڑ گیا کہ اٹھتا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ من ہاؤلا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا، الذین تتثاقل رؤوسهم عند الصلاة، کہ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ نماز کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو پھر کئی بہانے، سستی، نماز کے وقت وہ بوجھل ہو جایا کرتے تھے، اب ان کو قبر کے اندر یہ عذاب مل رہا ہے کہ ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، اور قیامت تک ان کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیو، اسی طرح عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک یہ بھی سبب ہے کہ آدمی نے قرآن کو پڑھا ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا قاری ہو، اللہ عزوجلال نے اس کو قرآن کی نعمت سے نوازا ہو، لیکن یہ بد نصیب رات کو سو کر گزار دے اور دن اللہ کی نافرمانی میں گزار دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کو یہی عذاب ہو رہا تھا کہ اس کے سر کو ایک دوسرا فرشتہ پتھر کے ساتھ کچل رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، الذی اوتی القرآن، یہ وہ شخص ہے جس کو قرآن کی نعمت ملی تھی۔ بھائیو، قرآن کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے اگر انسان اس کی قدر کرتا ہے، یہ اللہ عزوجلال کی کلام ہے اور بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی مبارک، نور، شفا، اللہ عزوجلال کی برہان اور اللہ کی زمین کے اوپر اس کی دلیل ہے اور حجت ہے۔ اس کو بڑا انعام ملا تھا، الذی اوتی القرآن، لیکن اس نے کیا کیا کہ رات سو کر گزار لی، اٹھا نہیں ہے نماز کے لیے، یہ اٹھا نہیں ہے، ولم یعمل به فی النہار، اور جب دن کو اٹھا تو قرآن پہ عمل نہیں کیا، رات کو قیام نہیں کیا، دن کو عمل نہیں کیا۔ اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ اس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ بھائیو، عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب بدکاری ہے، بدکاری ہے کہ اللہ عزوجلال نے جس عورت کو، جس خاتون کو مرد کے لیے حلال قرار دیا ہو، اس کو چھوڑ کر انسان ناجائز اور غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہو، یہ ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوگا۔ اور قبر کے اندر ایسے لوگوں کو دو طرح کا عذاب ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب فرشتے لے کر گئے تو میں نے کیا دیکھا، ایک بہت بڑا تنور ہے جو نیچے سے بڑا کھلا اور اس کا منہ بڑا تنگ ہے، اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے بڑا کھلا ہے، اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، اور اس تنور میں جھانک کر دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس آگ میں جل رہی تھیں۔ اس تنور میں اتنی سخت آگ تھی، جب وہ بھڑکتی تو ان کو اوپر اٹھا لیتی، آگ کی شدت سے یہ اوپر کو آتے اور کوشش کرتے کہ نکل جائیں. جب اس تنور کے منہ کے قریب آتے خمدت النار, آگ ہلکی ہو جاتی, یہ پھر نیچے گر پڑتے. پھر آگ شدت سے بھڑکتی, یہ اس تنور کے منہ تک آتے آگ پھر بجھ جاتی, یہ پھر نیچے گر پڑتے. قیامت تک ان کو یہی عذاب ہوتا رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ کون ہیں. آپ نے فرمایا ہؤلاء الزنات من الرجال والنساء, کہ یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں, ان کو قبر کے اندر یہ عذاب ہوتا رہے گا جب تک اللہ عز وجل قیامت کو قائم نہیں کریں گے. اب قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے اللہ عز وجل کی عدالت میں, اس کے بعد ان کو کیا سزا ملتی ہے, کس جہنم کی جیل میں جاتے ہیں, اور کیا کیا اللہ عز وجل کی طرف سے ان کے اوپر غضب نازل ہوتا ہے. لیکن جب تک قیامت نہیں آتی یہ تنور کے اندر اللہ کی سخت بھڑکائی ہوئی آگ میں جلتے رہیں گے. یہ کون تھے بدکاری کرنے والے؟ بھائیو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, انسان کے ایمان کی روشنی چھن جاتی ہے, ایمان کی حلاوت اور نیکی کی مٹھاس یہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ جس کے اندر یہ بیماری ہو, نہ اس کو نماز میں لطف آتا ہے, نہ دین کی محبت اس کے اندر رہ جاتی ہے, بلکہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے نور ایمان چھن جاتا ہے, جو بدکار مرد یا بدکار عورت ہوتی ہے. دوسری سزا ان کو عذاب قبر کے اندر. کھانے کے لیے کیا ملتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس بڑا اچھا بڑا عمدہ کھانا پڑا تھا, ان کے پاس بڑا اچھا کھانا تھا, لیکن اس اچھے کھانے کو چھوڑ کر وہ گندگی کھا رہے تھے. آنکھوں سے کیا دیکھا کہ اچھا کھانا ان کے پاس پڑا ہے, لیکن اس اچھے اور طیب اس کھانے کو چھوڑ کر وہ گندگی کھا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں. فرمایا کہ یہ شادی شدہ بدکار مرد اور عورتیں ہیں. شادی شدہ ہو اور پھر بدکار ہو, ان کو یہ سزا مل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز وجل نے ان کو حلال چیز دنیا میں دی تھی, لیکن ان کی راتیں باہر کسی اجنبی عورتوں کے ساتھ گزر رہی تھیں, حلال چیز کو چھوڑا اور دنیا میں گندگی کو اختیار کیا تھا. اب اللہ عز وجل کی طرف سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ اچھا اور پاک کھانا چھوڑ کر یہ گندگی کھا رہے ہیں, تنور میں جل رہے ہیں, گندگی کھا رہے ہیں. بھائیو, یہ کن کو سزا مل رہی ہے جو بدکار ہیں؟ خوش قسمت ہے وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو سنبھال لے, یہ نوجوانی کے دنوں کو اللہ اور اس کے رسول کے کنٹرول میں دے دے, قرآن اور سنت کا ان کو قیدی بنا کر رکھے. بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو جوانی کے اندر ان برائیوں سے بچا رہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 آدمیوں کو اللہ عز وجل قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا کریں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے, شاب نشا فی عبادت اللہ, کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر اس کی جوانی گزری, ایسا نوجوان کہ جس کی تربیت، جس کی نشو و نما اللہ ذوالجلال کی عبادت میں ہوتی ہے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے بھائیو، عذاب قبر کے اسباب میں سے جن کی وجہ سے آدمی کو قبر میں عذاب ہوگا، ایک بہت بڑا سبب فرض زکات کو ادا نہ کرنا بھی ہے۔ میرے وہ بھائی جن کو اللہ ذوالجلال نے دولت سے نوازا ہے، میری وہ مائیں اور بہنیں جن کو اللہ ذوالجلال نے زیور عطا کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا کہ اس کو دولت مل جاتی ہے، نہ یہ کسی کی عقل اور نہ یہ کسی کے حسن و جمال کا کرشمہ ہوتا ہے کہ اس کو دولت مل جائے، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور اس مال کے اندر اللہ کا حق، لوگوں کا حق، غرباء اور فقراء کا حق، اسلام کا حق، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا حق، یہ سب حقوق ہیں جو اس کے مال کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرض قرار دیے ہیں، لیکن وہ شخص سانپ بن بیٹھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جسموں پہ کپڑے نہیں ہیں، لباس نہیں ہے۔ اور لباس کیا ہے؟ ایک پھٹا ہوا ٹکڑا آگے اور ایک پھٹا ہوا ٹکڑا پیچھے۔ وہ کیا کھا رہے ہیں؟ یاکلون زریعاً وزقوم ورزف جہنم وحجارا۔ کیا دیکھا؟ یہ دنیا میں بڑی آسائش اور آسودگی کی زندگی، اچھا کھانے والے، وہاں ننگے جسم کیا کھا رہے ہیں؟ تھور کھا رہے ہیں، جہنم کا درخت تھور کھا رہے ہیں، زری کھا رہے ہیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جو ان کی بھوک کو مٹا نہیں سکتا۔ جہنم کے اندر اللہ ذوالجلال نے جہنمیوں کے لیے جو کھانے کے لیے درخت رکھے ہیں، ایک تو زقوم ہے اور ایک زری ہے، اور پھر کیا کھا رہے ہیں؟ جہنم کے انگارے، وحجارتن، اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہاؤلا، کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذین لا یؤدون زکاۃ اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاۃ نہیں دیتے تھے۔ بڑا سنبھال سنبھال کر رکھا، جن کا حق تھا ان کے مالوں کے اندر ان کو محروم کر دیا، ان کو کھلایا نہیں تھا، اب ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ جہنم کی آگ اور جہنم کے پتھر اور تھور کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کریں، اللہ کا حق نہ رکھیں۔ یاد رکھیں، جس مال کے اندر زکوٰۃ رہ جائے وہ چونکہ آپ کا حق نہیں تھا، وہ کسی نہ کسی بہانے ضرور نکل جائے گا، اس مال میں برکت نہیں ہوگی، نحوست ہوگی۔ اور بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے مال کے اندر اللہ کا حق رکھ کر، غرباء اور فقراء کا حق رکھ کر اس کو کھا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا معراج کی رات؟ کچھ لوگوں کو دیکھا، تو قرضو شفاہم بمقاریز من حدید، کہ جن کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے آگ کے اندر کاٹا جا رہا تھا، جن کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے آگ کے اندر کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا من ہاؤلا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہا اولائی خطباء امتی کا خطباء الفتنہ، یہ تیری امت کے خطیب ہیں، تقریریں کرنے والے، لوگوں کو واعظ سنانے والے، یہ خطبہ دینے والے ہیں۔ لیکن یہ کیسے خطبہ دیتے تھے؟ خطباء الفتنہ، لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو لڑانے کے لیے، لوگوں میں دنگا اور فساد برپا کرنے کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے نہیں بلکہ لڑانے کے لیے یہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ بھائیو، خطبہ، لوگوں کو دین کی بات سنانا، یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ لیکن اگر اسی کام سے لوگوں میں فتنہ برپا کیا جائے، لوگوں میں آگ لگا دی جائے اور معاشرے کے امن اور سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے، لوگوں کے اندر اس خطبے کی وجہ سے شرک پھیلایا جائے، بدعات پھیلائی جائیں اور صحیح دین سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، تو ایسے اس امت کے خطیب، خطبہ دینے والے، قیامت کے دن، بلکہ قیامت سے پہلے یہ قبر کے اندر ان کو اللہ کی طرف سے یہ عذاب دیا جائے گا کہ ان کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا قیامت تک۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو دوسروں کا گوشت نوچتے ہیں، عذاب قبر، قبر کے اندر ان کو کیا عذاب دیا جائے گا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہے ہوں۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کے اندر، بڑھتی ہوئی آگ کے اندر، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہروں سے گوشت کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینے سے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہؤلاء الذین کانوا یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ بد نصیب ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں میں اپنی زبانیں چلایا کرتے تھے۔ بھائیو، جو آدمی چگلی کرتا ہے اپنے بھائی کی اور اس کے عیب کو بیان کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جو اپنے مسلمان بھائی کی چگلی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اب دنیا میں چگلی کرنے والے اپنے بھائی کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے، بدنام کرنے والے، ان کو قیامت کے دن کیا سزا، ان کو قبر کے اندر کیا سزا ملے گی؟ اللہ اکبر۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، آج یہ قبر کے اندر اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے۔ بھائیو، قبر کے اندر عذاب کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ سود کھانا بھی ہے۔ سود کو کھانا، یہ قیامت کے دن تو اس کو عذاب ہوگا ہی، اللہ کی لعنت بھی ہوگی، پھٹکار بھی ہوگی، اور یہ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح پاگل اور دیوانے ہوتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، یہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح آسیب زدہ آدمی پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے ان کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ وہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن بھائیوں مرتے ہی آنکھیں بند کرتے ہی ان کو قبر کے اندر کیا عذاب ہوگا جو سود کھانے والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا جو خون کی نہر میں تھا، خون کی نہر تھی، اس نہر کے اندر ایک آدمی تھا، اور اس نہر کے کنارے ایک دوسرا آدمی پتھر لیے کھڑا تھا، پتھر اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے پاس پتھر پڑے ہوئے تھے، اور دوسرا خون کی نہر میں تھا. جب وہ کنارے پہ آنے کی کوشش کرتا تو جو کنارے پہ پتھر لے کر کھڑا تھا یہ اس کے منہ پہ پتھر مارتا اور اس کو پھر نہر کے اندر پھینک دیتا. وہ پھر اس خون کی نہر میں غوطے لگاتا، باہر نکلنے کی کوشش کرتا، جب کنارے پہ آتا تو یہ کنارے پہ کھڑا دوسرا اور پتھر اٹھا کر پھر اس کو مار کر اس نہر میں بھگا دیتا. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ اس کو یہ عذاب کس لیے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ھذا آکل الربا، یہ سود کھانے والا آدمی ہے، یہ قیامت تک اس کو قبر کے اندر یہ عذاب ہوتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سود کھاتا تھا. بھائیو، پیسے دیکھ کر، دولت دیکھ کر انسان کا دل مچل جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ چلو میں قرضہ لے لیتا ہوں، بہاریں ہی لگ جاتی ہیں، اور ایک فیکٹری سے دوسری بن جائے گی، کاروبار چل جائے گا، دولت آ جائے گی. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، یہ انسان کے لیے ایک زینت ہے، زخرف، انسان کو بڑا بھلا لگتا ہے پیسے اور دولت، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بھائیو، بڑے بڑے اچھے اور نمازی دیندار لوگ سود کی لعنت میں اس طرح گرفتار ہو گئے کہ ساری زندگی کی پونجی فروخت کر کے بھی اپنے آپ کو، اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. دنیا میں ہی ان کے لیے عذاب ہے، قیامت کے دن اور قبر کے اندر تو اللہ عزوجلال نے بڑا سخت عذاب رکھا ہوا ہے. سود سے بچ جائیں، کم کھا لیں، کم کما لیں. بھائیو، جتنا اللہ عزوجلال نے لکھا ہے اتنا آپ کو ملے گا، اتنا آپ کو ملے گا. یہ تو انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے حلال روزی کمائیں، جو سکون اور جو راحت آپ کو تھوڑے حلال میں ملے گی وہ کروڑوں حرام میں نہیں ملتی. اگر تھوڑا سا بھی دل میں ایمان ہو تو انسان کو تو نیند ہی نہیں آتی، اور خود ہی کہتا رہتا ہے جی کیا کریں، ہماری نمازوں کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے، ہماری دعاؤں کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے، حج کا ہمارا پتہ نہیں کیا بنتا ہے. یہ تو اس آدمی کو دنیا میں عذاب ہے کہ اس کو سکون نہیں ہے. سود کھانے والے کو قبر کے اندر بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا. بھائیو، قبر کے اندر عذاب ایک عورت کو ہو رہا تھا، کس وجہ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجلال نے میرے سامنے جہنم کو کر دیا، آگ کو دیکھا، یحتم بعضها بعضا، کہ آگ کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، بڑی سخت آگ. اس آگ کے اندر ایک عورت کو دیکھا، ایک عورت کو دیکھا. کیا وجہ تھی؟ فی ہرتن عذبت امرأۃن فی ہرتن سجنتھا لم تترکھا تأکل من خشاش الارض. ایک عورت کو قبر کا عذاب کس لیے ہو رہا تھا، آگ میں کس لیے جل رہی تھی؟ کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اس کو کھلاتی اور پلاتی تھی اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی. اسے کیا پتا چلا کہ جاندار چیز کو باندھ لینا اور پھر اس کی خوراک اور پینے کا انتظام نہ کرنا یہ عذاب قبر کا سبب بنتا ہے، جاندار چیز ہے بھائیو، جاندار چیز کوئی بھی ہو، کوئی آدمی اگر کتا بھی باندھ لیتا ہے نا، کوئی بلی بھی باندھ لیتا ہے، کوئی پرندے رکھ لیتا ہے، کوئی بھینس گائے اور بکری رکھ لیتا ہے، یہ جاندار چیزیں ہیں۔ جس طرح آپ کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے نا، ان چیزوں کو بھی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ کو گرمی لگتی ہے، سردی کا احساس ہوتا ہے، ان چیزوں کو بھی گرمی اور سردی کا احساس ہوتا ہے۔ اب ان کو باندھ تو لیں، رکھ تو لیں، لیکن ان کی خوراک کا، ان کے پانی کا، ان کا خیال نہ کریں۔ کے اندر عذاب، قبر کے اندر آگ کی صورت میں عذاب ہوگا۔ اللہ ذوالجلال پھر آگ میں ڈالیں گے کہ ایک جاندار چیز کے اوپر ترس نہیں کھایا تھا۔ میرے بھائیوں، قبر کے اندر عذاب کا سبب، بہت بڑا سبب ایک یہ بھی ہے کہ جو خاتون اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور لان تان کرتی رہتی ہے، زبان چلاتی ہے، زبان دراز ہے، وہ قیامت کے دن تو اس کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا، لیکن قیامت سے پہلے آنکھیں بند کرتے ہی وہ عذاب قبر کے اندر آگ کے عذاب میں جل رہی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عید کا خطبہ دیا، عید کا خطبہ دیا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتو، میں نے جہنم میں دیکھا، آگ میں دیکھا کہ تم سب سے زیادہ جل رہی تھی۔ اریتکن اکثر اہل النار، کہ میں نے آگ میں دیکھا جو سب سے زیادہ جل رہی تھیں وہ عورتیں تھیں۔ کیا کرو؟ تصدقنا واستغفرنا، صدقہ زیادہ کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرو، معافی مانگو۔ عورتوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ عورتیں زیادہ آگ میں کیوں جل رہی تھیں، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ جل رہی تھیں، کیا وجہ تھی؟ ایکفرن باللہ، کیا عورتیں اللہ کے ساتھ زیادہ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ کے ساتھ کفر کی وجہ سے نہیں، بلکہ یکفرن العشیر ویکثرن اللعن، یہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، اپنے خامدوں کے ساتھ کفر کرتی تھیں، خامدوں کے ساتھ کفر کرتی تھی اور زیادہ لان تان کرتی تھی۔ خامدوں کے ساتھ کفر کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری عمر اس نے اس کو آسانی میں رکھا ہونا، ایک دن تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ کہتی ہے، ما رأیت خیرن قط، میں نے تو کبھی اچھائی دیکھی نہیں، جب سے اس گھر میں آ گئی ہو نا، پتہ نہیں وہ والدین کے گھر میں وہ خواہ اس گھر سے بھی زیادہ تنگی میں ہو، لیکن اپنے خاوند کے گھر میں آ کر اگر اس کو کوئی پریشانی اور تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو پتہ کیا کہتی ہے کہ جب سے اس منحوس گھر میں آ گئی ہو نا، تو میں نے تو یہاں آ کر سکون ہی نہیں دیکھا، یہ کوئی گھر ہے، یہ تو میرے لیے جیل بن گئی۔ اپنے پیچھے والوں کو بھی گالی نکالتی ہے اور اپنے خاوند کے گھر والوں کو بھی گالی نکالتی ہے کہ مجھے انہوں نے کن کو دے دیا ہے۔ بھائیو، عورت کے اندر ناشکری بہت زیادہ ہے، شکر کرنے والی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں۔ تو ناشکری کی وجہ سے، خامدوں کے ساتھ ناشکری کی وجہ سے اور زیادہ لان تان کرنے کی وجہ سے، زبان زیادہ چلانے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور آخری سبب آپ حضرات کو بتاتا چلوں، جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. بھائیو آخری سبب جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص دین پر محنت نہیں کرتا، دین سے اعراض کرتا ہے، دین کو سیکھتا نہیں، دین سے محبت نہیں، دین پر عمل نہیں، اور دین کو آگے پہنچانے کے لیے محنت نہیں، یہ آدمی عذاب قبر سے بچ نہیں سکے. آئیے دلائل سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور قرآن مجید سے پوچھیں کہ جو شخص دین سے اعراض کرتا ہے. بھائیو اعراض کسے کہتے ہیں؟ اعراض اسے تو نہیں کہتے کہ آدمی کہے جی میں قرآن کو نہیں مانتا، یہ بھی دین سے اعراض ہے کہ وہ مانتا تو ہے قرآن کو، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، لیکن سارا دن اور راتیں اس کی دنیا کمانے میں گزرتی ہیں. قرآن کو سیکھ لینا، قرآن کو پڑھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اس کے اوپر محنت کرنا، وہ اس آدمی کی زندگی میں نظر ہی نہیں آتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اعراض کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز سے اعراض کہ فلاں آدمی نے فلاں سے اعراض کر لیا ہے کہ اس کی پرواہ ہی نہ ہو، آدمی اس کی طرف توجہ ہی نہ دے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. کون شخص زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس سے کہ جس کو قرآن کی آیتیں سنائی جائیں اور پھر وہ اعراض کر لے؟ اللہ فرماتے ہیں سن لو، یہ بہت بڑا مجرم ہے. انا من المجرمین منتقمون، اور ہم مجرموں سے انتقام لینا جانتے ہیں. یہ بہت بڑا مجرم ہے کہ اس نے قرآن کی آیات سے اعراض کیا ہوا ہے. میرے بھائیو اعراض کسے کہتے ہیں؟ نہ قرآن پڑھنا آئے، نہ قرآن کی سمجھ آئے، نہ قرآن مجید کے اوپر عمل ہو، اور نہ ہی قرآن مجید کی آگے دعوت کو پھیلایا جائے، کیا اسی کو اعراض نہیں کہتے؟ قبر کے اندر جب اللہ عز و جلال کے فرشتے منافق کو اٹھائیں گے، منافق کو بٹھا لیں گے اور پوچھیں گے ما دینوں کا، من نبیوں کا، من ربوں کا، وہ آگے سے کیا کہے گا؟ کہے گا کہ نہ تو میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا اور نہ اس کو سمجھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں ویسے کہتا رہا. اس کے الفاظ منافق کے کیا ہوں گے؟ ما دریت ولا تلیت قلت کما یقول الناس، نہ تو میں نے قرآن کو پڑھا تھا. یہ کتنے ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، ولا دریت اور نہ ہی میں نے قرآن کو سمجھا تھا. بھائیو ہم میں کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں؟ قلت کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا رہا. اس قوم کی کیا حالت ہوگی؟ یہ پچھلے دنوں میں یہ چیزیں اخباروں میں چھپتی رہیں، یہ جو کھڑے ہیں نا بلدیاتی انتخابات میں، یہ ممبر حضرات کھڑے ہیں، آپ اخباروں میں پڑھتے رہے کہ افسر نے پوچھا کہ نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ کینڈیڈیٹ جو آپ کے افسر بننے والے ہیں، جو آپ کی قیادت کرنے والے ہیں، اور جن کے ذریعے بقول اس حکومت کے حقیقی جمہوریت یہ لانا چاہتے ہیں، حقیقی جمہوریت، پتہ نہیں اصلی جمہوریت یا شاید حقیقی جمہوریت، اصلی جمہوریت کا چہرہ یہ دکھانا چاہتے ہیں یہ بلدیاتی انتخاب کی صورت میں. وہ ماشاءاللہ اسے پوچھا کہ نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہیں؟ اس نے کہا دو سجدے ہیں. اچھا چاہیے تو یہ تھا نا کہ ایسے آدمی کے کاغذات کو مسترد کر دیتے. لیکن بھائیو، میں نے کئی دفعہ آپ حضرات سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ حکومت اور یہ جو انقلاب تھا، یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا ایجنڈا لے کر آئے تھے. یہ کوئی آنن فانن انقلاب نہیں تھا. حکومت کا الٹ پلٹ کر دینا یہ کوئی اچانک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خاص ایجنڈا لے کر امریکہ کی غلامی کے لیے اور شیطانی کافر مسلمانوں کی دشمن طاقتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ انقلاب آیا تھا، اور اس کو بڑے عجیب طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. اس معاشرے سے جو دین کی روح تھی اور جو نیکییں اچھائییں اس قوم کے اندر موجود تھیں، ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ ایک مسلمان سے پوچھا کہ جنازے میں کتنے سجدے ہیں، وہ کہتا ہے جی دو سجدے ہیں. اب چاہیے یہ تھا کہ ایسے بدبخت کو کوڑے لگائے جاتے. کیا اس نے ساری زندگی جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اس کو فائدہ دے گا؟ ایک سے پوچھا کہ فرائض کتنے ہیں، کہتا ہے جی چار فرض ہیں، چار فرض ہیں. اور افسوس اس کے اوپر کیا ہے کہ ان کے کاغذات پھر مسترد نہیں کیے، دانت نکالتے رہے، یہ افسر ہنستے رہے اور وہ کاغذات بھی منظور کر لیے. اس کا یہ معنی ہے کہ جان بوجھ کر اس ملک کے اندر الحاد اور بے دینی کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بھائیو، اس طریقے سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے. مجھے آپ بتائیں، جس قوم کے اندر قرآن کا شعور نہ ہو، اس قوم کے اندر اسلام آ سکتا ہے؟ قرآن کا شعور ختم کرنے کے لیے، قرآن کا شعور ختم کرنے کے لیے اس حکومت کے کارنامے دیکھیں کہ پہلے تو دسویں کے نصاب سے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ نکالا گیا. سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کا ترجمہ نکال دیا گیا، اور بھی آیات اور سورتوں کا ترجمہ نکال دیا گیا. یہ پتہ کیوں نکالا؟ بھائیو، ہم سوئے ہوئے ہیں، بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، اور لگتا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مقصد کو بچانے کے لیے اور بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ لوگ ایسے ہی اپنے ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. ترجمہ نکالا، کیوں نکالا؟ امریکہ نے کہا، برطانیہ نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ساری دنیا میں ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، مصیبت ڈالی ہوئی. اسلام کی تڑپ، عقیدے کی روشنی اور جہاد کا جذبہ اور تڑپ لے کر یہ لوگ میدان میں آتے ہیں، اور نہ ان کے دلوں میں کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ ڈر ہوتا ہے، یہ ہر ایک سے ٹکرا جاتے ہیں. کیسے یہ جذبے کو ختم کریں؟ ان کو کون سی آیتیں ابھارتی ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، ڈٹ جانے کے لیے یہ ہمیں تو قرآن ہی ابھارتا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ ایک ایک آیت کے اوپر ہزاروں مسلمان اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سب سے پہلی جنگ ایرانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں نکلے، تو جب صورتحال دیکھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے، 30,000 ہم سارے کے سارے ہیں، اور ہم نے ٹکر لی ہے ایرانیوں کے ساتھ، سب سے پہلی جنگ ہے، انہوں نے اپنی پوری قوت اکٹھی کر لی، اور ہمارے پاس فوج کم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الانفال کی ایک آیت کے ساتھ جواب لکھ دیا, ایک آیت لکھ دی. جب قاصد گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ خط کھولا, ان کا یہ ذہن تھا کہ پیچھے مدد آ رہی, پیچھے کوئی فوج بھیجی ہوگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ نے, یہ لکھا ہوگا انہوں نے خط میں. جب خط کھولا اور پڑھا, خط کو پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ ساتھ اس آیت کو اپنے سارے لشکر کو سنا دو, استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ جب تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے تو اللہ عزوجل جلال نے اعلان کیا کہ تم ڈرو نہیں, میں تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیتا ہوں. جاؤ اپنے یہ لشکر کو یہ آیتیں سناؤ اور اللہ کا نام لے کر جنگ میں کود پڑو, اللہ عزوجل جلال تمہاری مدد کریں گے. بھائیو ایک ایک آیت ہزاروں ہزاروں لشکروں سے زیادہ کام دیتی تھی, ایسا جذبہ ابھارتی تھی. یہ قرآن کی آیتیں تھیں لیکن ان کو ترجمے سے نکال دیا جائے, نکال دیں نصاب سے ان کو کہ نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ اور شعور پیدا نہ ہو سکے, ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ جڑے اور دین کا جذبہ اور تڑپ یہ ان کے دلوں میں پیدا نہ ہو, اور ٹی وی کے ذریعے ان کو بے حیا بناؤ, ان کے ایمان کو چھینو. اور یہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ اگر فرعون کو عقل ہوتی نا تو وہ ہمارے دور کے حکمرانوں سے یہ چیز سیکھ لیتے کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل نہ کرواتے, ان کو ان سکولوں میں بھیج دیتے, یہ کالجوں میں بھیج دیتا فرعون, اور کالجوں میں بھیج کر ایسے کالجوں میں بھیج کر ان کے اندر سے روح اور تڑپ کو ختم کر دیتا, تو کیا ضرورت تھی ان کو قتل کر کے بدنام ہونے کی. بھائیو نصاب سے قرآن کو نکالا اور پھر آخری رپورٹ کیا ہے کہ ناظرہ قرآن بھی نکال دیا, ناظرہ قرآن. اور حجتیں دیکھیں, جو مذہبی امور کا وزیر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اسلام کی بڑی ریسرچ ہے اور بڑا ماہر ہے اسلام کا, اس بدبخت نے کیا عذر اور بہانہ کیا, کہتا ہے جی ہمارے پاس چونکہ امتحان لینے کے لیے ٹیچر نہیں تھے اس لیے ہم نے ترجمہ بھی نکالا اور ناظرہ قرآن بھی نکالا. ہمارے پاس امتحان لینے کے لیے ٹیچر نہیں تھے کہ جو ناظرہ قرآن کا امتحان لیں اور ترجمے کا امتحان لے لیں. اللہ اکبر, ساری قوم کا خون اور پسینے کا پیسہ کھایا, مال کھایا ان ظالم حکمرانوں نے, اپنی تجوریاں بھریں لیکن ٹیچر ان کو ایسے نہ ملے کہ جن کو قرآن آتا ہو. بھائیو ہمارے اس ملک کے تعلیمی نصاب کو بالکل ملحد اور بے دینوں والا نصاب بنایا جا رہا ہے, اور افسوس کہ یہ قوم خاموش ہے. اس دستور کا کیا معنی ہے, آپ مجھے اس کا مطلب سمجھا دیں کہ ضیاء الحق اللہ عز وجل اس کی قبر پہ رحمت فرمائے, اس کی غلطیوں کو معاف کرے اور اس کی نیکیوں کو قبول کر لے. ہم نہ یہ ان کو فرشتہ کہتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی مثالی حکمران کہتے ہیں, لیکن یہ ایک نیکی اس کی بہت بڑی ہے کہ اس نے عربی زبان کو سکولوں کے اندر لازمی قرار دیا, عربی زبان کو. یہ ہمارے پیغمبر کی زبان ہے, یہ قرآن کی زبان ہے, یہ اسلام کی زبان ہے. آج ان حکمرانوں کے اندر کیسے جرت پیدا ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ سکولوں کالجوں میں عربی کو پڑھایا جائے گا بطور ایک اجنبی زبان کے, جیسے انگلش اور فارسی ہوتی ہے, بطور دینی زبان کے نہیں پڑھایا جائے گا, دینی زبان کے لحاظ سے نہیں پڑھایا جائے گا. او اللہ کے بندو، دین سے اتنے متنفر ہو گئے ہو، دین کے اتنے باقی بن گئے ہو کہ دین کی زبان جو قرآن کی زبان ہے، اس سے بڑی بغاوت، اس سے بڑی سرکشی اور اس سے بڑی جرت کسی حکمران کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ عربی کو اس لیے نکال لیں کہ وہ بھی ایک اجنبی زبان ہے؟ جیسے آپ فارسی پڑھا لیں، آپ افغانی پڑھا لیں، پشتو پڑھا لیں، اردو پڑھا لیں، بھائیو یہ زبان تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو قرآن کی زبان تھی، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، یہ تو آپ کی سنت اور حدیث کی زبان تھی، اس کو سیکھنا تو فرض تھا۔ جب تک کوئی آدمی عربی زبان کو نہیں سیکھتا وہ دین کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لیکن یہ دین سے اعراض ہے، یہ دین سے اعراض ہے، اوپر کی سطح سے لے کر عوام الناس تک یہ دین سے اعراض ہے، اور قبر کے اندر عذاب اس وجہ سے بھی ہوگا کہ دین سے اعراض کیا ہوا ہے۔ ما دریت ولا تلیت وقلت کما یقول الناس، منافق کہے گا نہ میں نے پڑھا تھا، نہ میں نے سمجھا تھا، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا، جیسے لوگ کہتے آئے ویسے میں کہتا تھا۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے میرے ذکر قرآن سے اعراض کر لیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کے جو قبر کی زندگی ہے اس کو تنگ کر کے عذاب قبر میں مبتلا کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن پھر اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیو، یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، ان کو اپنے آپ سے دور کر لیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اپنے آپ کو بچائیں تاکہ قبر کے عذاب سے اللہ عز و جلال ہمیں نجات دے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہ کون سے نیک اچھے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور آئندہ آنے والا خطبہ یہ بھی یہاں جو ہمارے اس پنجاب میں یا اس علاقے میں بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہی آنے والا خطبہ بھی، یہ پہلے آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے؟ ہاں جی، ہاں پہلے آ رہا۔ تو کئی بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں ایسے انتخاب میں حصہ لینا چاہیے، ووٹ ہمیں دینے چاہیے، استعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، اخلاق اور ایمان اسلام کے لحاظ سے اس بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ تو یہ اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آئندہ خطبے میں دوں گا، اب وقت یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اچھی باتوں پہ